الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ایک صحیح روایت میں جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور دوسرے حضرات محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. یہاں صلاۃ سے مراد یہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھوں اونٹ تقسیم کر دی گئی ہے. یہ سورہ فاتحہ جس کی سات آیتیں ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھوں اونٹ تقسیم کی گئی ہے. آدھی بندے کی اور آدھی میری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ. حدیث قدسی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو یوں فرمائیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے. اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو وہ حدیث ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو اس کا نام حدیث قدسی ہو جاتا ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ آدھو تقسیم کی گئی ہے، یعنی میں نے اس کو آدھو تقسیم کیا ہے. اللہ ہی تقسیم کرنے والے ہیں، وہی اتارنے والے ہیں، آدھی بندے کی اور آدھی میری. تو ظاہر ہے کہ اللہ پہلے ہے، تو پہلا حصہ سورہ فاتحہ کا اللہ کا ہوگا، اور بندہ بعد میں بنا ہے تو بعد کا حصہ بندے کا ہوگا. اب ان سات آیتوں میں سے تین آیتیں اللہ کی ہو گئی اور تین آیتیں بندے کی ہو گئی، رہ گئی ایک، اسے آدھوت کر دیا ہے. تقسیم کرے تو پوری کرے نا، تقسیم بالعدل ہونی چاہیے. اگر عدل و انصاف نہ ہو تو پھر وہ ظلم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ اپنی حکمت سے، اپنی رحمت سے، اپنی مصلحت سے اور اپنی شفقتوں سے کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. کوئی واجب کرنے والا ہی نہیں اس پر، تو واجب ہی کیسے ہو جائے گی کوئی چیز. لیکن پھر بھی اللہ نے خود ہی تقسیم فرمایا، مگر اس شان سے کہ آدھوت ہو گئی ہے. پہلی تین آیتیں مالک یوم الدین تک تین آیتیں ہوتی ہیں، یہ تو اللہ کی ہیں. اللہ کی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ثنا و صفت، اللہ کی تمجید بزرگی، اللہ کا ذکر، اللہ کے کمالات، اللہ کی صفات کمال، صفات جلال، صفات نوال، ان کا ذکر ہے ان تین آیتوں میں. اور بندے کی ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس میں بندے کی دعا، بندے کا مضمون اور بندے کی درخواستیں اور بندے کے سوالات تین آیتوں میں ذکر فرمائے گئے ہیں. وہ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے لے کے آخر تک یہ بندے کی دعا ہے، بندے کی درخواست ہے، بندے کی آرزو ہے جو اللہ کی جناب میں اس نے پیش کی، یعنی اللہ نے اس کو پیش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. بندے تو اگر ساری دنیا کے مل کر بھی اپنے مدعا کو کسی عنوان سے پیش کرنا چاہتے تو اس عنوان سے پیش نہیں کر سکتے تھے. لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن کے عنوان اور اسلوب جیسا کوئی دنیا میں اسلوب و عنوان تیار کر لیتا تو انسانوں کی تنہا کی تو بس کی بات کیا ہوتی، فرشتے اور جن بھی ان کے ساتھ مل جاتے تو بھی نہ بنا سکتے. اور یوں مانگنے کو سب اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگتے ہیں، اپنے اپنے الفاظ میں مانگتے ہیں، اور جن کو زبان بھی اللہ نے نہیں دی وہ بے زبان کے بھی مانگتے ہیں، بے زبان حال مانگتے ہیں. جنگل کی کھیتیاں جب خشک ہونے لگتی ہیں اور بارشیں نہیں ہوتی تو وہ کھیت، اگرچہ زبان تو نہیں ہوتی اس میں، اس کھیت کے پودوں میں، مکہ کے پودوں میں یا گنے کے پودوں میں یا گیہوں کے پودوں میں کوئی زبان تو نہیں ہے، لیکن آپ کھیت کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ ہر پودا بزبان حال اللہ سے بارش مانگتا ہے. اس مانگ رہے ہیں, مانگتے تو وہ بھی ہیں, پرندے بھی مانگتے ہیں, اور جگر کے پتھر کے جگر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے جب اس کو بھوک اور پیاس لگتی ہے وہ بھی اللہ سے مانگتا ہے. مگر اس کے مانگنے کو, اس کے سوال کو, اس کی آواز کو, اس کے لب و لہجے کو ہم تو نہیں سن پاتے, اور ہمارا سننا ضروری بھی نہیں, اس لیے کہ ہم اس کو گد دے تھوڑ ہی سکتے تھے. اگر ہم کسی کی پکار کو سن بھی لیں تو ہم کسی کو دے تھوڑ ہی سکتے. ہم انسانوں کی تھوڑی سی پکاریں ہم سنتے ہیں, پریشانیوں کی باتیں سنتے ہیں, کوئی چیختا چلاتا ہے تو سوائے اس کے کہ ہمارے طبیعت میں, ہمارے دل میں کوئی رنج و غم پیدا ہو, اس کے سوا ہم کچھ دے تو نہیں سکتے اس کو. اس لیے ہم نہیں سنتے تو نہ سنیں, لیکن جو دیتا ہے وہ سنتا ہے, زبان حال سے سنتا ہے, بے زبان کے سنتا ہے. تو اگر ساری دنیا کے انسان, جن, فرشتے سب اکٹھے ہو کر اپنے مدعا کو, جس مدعا کو مانگا جا رہا ہے اس کو اگر سب لوگ اکٹھے ہو کر کسی زبان میں مانگنے کی کوشش کرتے تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا یہ مختصر اسلوب بلیغ معجز یہ نہیں اختیار کر سکتے. یہ تو اللہ ہی نے تلقین فرما دیا تو ہو گیا. تو تین آیتیں تو اللہ کی ثنا, حمد و ثنا پر ہیں, اور تین آیتیں اللہ بندوں کی درد دعا و درخواست پر ہیں, اور بیچ کی آیت کو تقسیم کر دیا ادھو اوت, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں عبادت اور اللہ سے استعانت, اللہ کی عبادت اور اللہ سے بندے کی استعانت یعنی مدد مانگنا, دو مضمون مذکور ہیں. اس مضمون کا ایک رخ اللہ کی طرف کو ہے, ایک رخ بندے کی طرف کو ہے. تو آدھو اوت ہو گیا, نہیں ہو گیا, اس کے دو رخ ہیں. ایک رخ اللہ کی طرف کو معبود ہونے کی حیثیت سے, عبادت کا تعلق معبود سے ہوتا ہے تو اللہ کی طرف کو ہو گیا رخ, معبود تو اللہ ہی ہے. اور عبادت بغیر عابد کے اور فاعل کے بھی نہیں ہو سکتی, جب تک کہ کسی کام کا کرنے والا نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو عبادت تو ایک کام ہے, ایک عمل ہے, جب تک اسے کرنے والا نہ کوئی ہوگا تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی. تو عبادت کا ایک تعلق تو عابد سے ہے, وہ بندہ ہے, اور ایک تعلق عبادت کا معبود سے ہے, وہ اللہ ہے. تو پہلے جملے کے بھی دو حصے ہو گئے, نہیں, دو تعلق ہو گئے, ایک اللہ سے ہے, ایک اللہ کے بندے سے ہے. اور ایاک نستعین میں مدد مانگی ہے, تو استعانت میں ایک تو مانگنے والا ہے اور ایک جس سے مانگا جاتا ہے وہ ہے. تو مستعین تو اللہ بندہ ہے اور مستعان یہ اللہ ہے. تو ایاک نستعین میں بھی ایک رخ تو اس جملے کا اللہ کی طرف کو ہے, ایک جملہ, ایک رخ اس کے بندے کی طرف کو ہے. تو یہ بھی ادھور ہوگی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث جس کو صحیح مسلم وغیرہ میں تخریج کیا گیا ہے, وہ اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, نصف لی ولی عبدی ما سال, آدھی میری آدھی میرے بندے کی ہے. اور پھر اس حدیث قدسی میں یہ پیشین گوئی بتا دی ہے کہ جو کچھ بندہ مانگتا ہے اس عنوان سے جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ اس کو ملے گا. تو بتاؤ, ایسی دعائیں جو قبول ہی ہو چکی ہیں پہلے سے, ان کے قبول ہونے کی بزبان پیغمبر خبر دے دی گئی ہے, وہ دعائیں تو جتنی مانگی جائے وہ اچھا. اس لیے سب سے اچھا مانگنے کا طریقہ کیا ہے, یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, روٹی, روزی, کپڑا, تندرستی, بیوی, بچوں کا تو کوئی ذکر نہیں ہے, مگر جب آپ اس کو کھول کر دیکھیں گے تو اس میں سے ہر چیز نکلتی ہوئی معلوم ہوگی. روٹی کا بھی سوال ہو گیا, روزی کا بھی ہو گیا, بیوی بچوں کا بھی ہو گیا, صحت اور تندرستی کا بھی ہو گیا, ہر چیز کا اس میں سوال ہے, ہر چیز کا اس میں جواب ہے, اور ہر چیز کے جواب کے منظور ہونے کی خبر بھی ہے. اس طرح سے یہ سورت تقسیم ہوئی, اور یہاں اللہ نے اس حدیث قدسی میں فاتحہ نہیں فرمایا, فاتحہ نہیں فرمایا, قسمت الصلاۃ فرمایا ہے. تو اس طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے کہ نماز کی جان بھی فاتحہ ہے. کل نماز سے تعبیر کیا, فا فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا، صلات سے تعبیر کیا، تو کسی بڑے اہم جز پر ہی تو کل کا اطلاق کر سکتے ہیں. اس لیے کچھ سمت اس صلات کے معنی یہ ہوئے کہ نماز اگرچہ بہت سے اجزاء پر مشتمل ہے، اس پر اس میں رکو کی تسبیحات ہیں، سجدوں کی تسبیحات ہیں، اس میں قیام، قومہ، سجدے، التحیات، تشہد، درود وغیرہ سب ہیں، اقوال بھی ہیں، افعال بھی ہیں، بہت ساری چیزوں پر نماز مشتمل ہے. مگر ان سب میں سب سے زیادہ اہم جز جو ہے اللہ کو پسندیدہ نماز کا، وہ فاتحہ ہے. اور اسی پسندیدگی کی وجہ سے اس کو سب سے پہلے مقدم بھی کر دیا، ورنہ اللہ میاں اگر چاہتے تو التحیات کو تو کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم دے دیتے اور فاتحہ کو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دے دیتے، یہ تو کر ہی سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کو تو اختیار ہے، جو چاہے قانون بنا کے بھیج دے، کوئی اس کو کسی قانون پر پابند تو نہیں کر سکتا. لیکن کھڑے ہوتے ہی جب زبان کھلے تو الحمدللہ رب العالمین نکلے، تو معلوم سب سے مرغوب، سب سے محبوب ترین جز نماز کا وہ یہ فاتحہ ہے. دسترخوان پہ آپ بیٹھیں گے نا شام کو افطاری کے وقت، تو اگر کوئی آپ کو کوئی چیز اٹھا کر نہ دے، یا ایک ہی چیز نہیں متعدد چیزیں اس پر ہوں، تو ایسے حال میں آپ کا ہاتھ ہمیشہ اس چیز پر جائے گا جو آپ کو سب سے زیادہ مرغوب ہو، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوگا. ہمارے لیے تو بہت سینکڑوں رکاوٹ کھڑی رہتی ہے نا، کبھی اچھے لوگ میں پر اس لیے ہاتھ نہیں پڑتا کہ دوسرے کی بھی نظر اسی پر جمی ہو رہا ہے ایک وہ، اب لحاظ آتا ہے، خیال آتا ہے، رواداری ہوتی ہے کہ جب یہ دوسرے ساتھی بھی اس کو گھور کے دیکھ رہے ہیں تو میرا اٹھانا ٹھیک نہیں ہے. اگرچہ جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں ہی اٹھا لوں، مگر لوگ مجھے حریص کہیں گے، لالچی کہیں گے، بہت زیادہ میری برائی ہوگی، تو ایک لقمہ اٹھا لوں گا اور بیسوں لقموں پر لوگوں کی نظر پڑ جائے گی. تو اس لیے دوسرے کی نظر کو دیکھ کے بھی لقمہ اٹھانا پڑتا ہے، اور کبھی کوئی دیکھ تو رہا ہے دوسرے لقمے کو مگر ساتھی اٹھا کر دے دیتا ہے، دوسرا تو اس کی رعایت میں وہ ناپسندیدہ اور نہ مرغوب لقمہ بھی کھانا پڑتا ہے، اور جو مرغوب ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. لیکن اگر مخلہ بھی تباہ ہو اور کوئی قصر قاصر نہ ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو اور طبیعت کو بالکل مکمل آزادی حاصل ہو، تو ایسے وقت میں، خاص طور سے افطاری کے وقت میں جب بہت بھوک پیاس لگی ہو، تو جس چیز پر پہلی بار ہاتھ پڑے گا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ اس کو سب سے زیادہ مرغوب ہے. یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی نماز میں جو عبادت رکھی ہے اس میں سورہ فاتحہ کو مقدم کیا، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کو سورہ فاتحہ بہت پسند ہے. اور اسے تقسیم، جو اپنی پسند کی چیز ہو، یعنی کہ سب کھا جاؤ، یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو اپنی پسند کی چیز ہو، مرغوب ہو، بہت زیادہ وہ اچھی لگتی ہو، تو اس کو پوری کو اپنے ہی لیے رکھ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے تقسیم کر کے. اس لیے بچوں کو گھر میں عادت ڈلوانی چاہیے کہ اچھی چیز لاؤ اور بچے کے ہاتھ میں دو اور اس سے کہو اس کو اپنے بھائی بہنوں میں سب میں تقسیم کر دو، تو آج سے ہی وہ تقسیم کرنے والا بن جائے گا، اس کا مزاج تقسیم کا بنے گا، اس کی فطرت سے ہی بنے گی، اور اس کے ہاتھ میں سخاوت کا جوہر آئے گا اور اس کا ہاتھ کھل جائے گا. مگر ہم بچوں کو تربیت کرتے ہی نہیں اس انداز سے جس سے ہمارے بچے سخی بنے، فیاض بنے، کریم بنے، جواد بنے، دنیا میں نیک نام بنے. ہم اس کی تربیت شروع سے لے کے نہیں چلتے ہیں، اس لیے نہیں لے کے چلتے کہ ہماری بھی تربیت مثلا نہیں ہوئی ہے، اس لیے نہیں لے کے چلتے. ورنہ جو صحیح اصولی طور پر ماں باپ تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور وہ اس تربیت کے عمل کو انجام بھی دیں، تو ضرور اولاد میں تربیت آئے گی. اور اگر کہیں بگڑے گا ایک آدھ، تو پھر اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا، وہ اللہ کی حکمت ہوگی. جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کنعان بگڑ گیا، بیٹا تھا، تو کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، کنعان بگڑ گیا اور تھوڑی سی تربیت میں کمی بھی تھی، اس لیے کہ باپ تو تھے نبی لیکن ماں تھی غیر نبی، وہ غیر مسلم تھی، تو ماں کا بھی اثر آ گیا. اولاد میں سے ایک بیٹے کا بگڑ جانا تو ماں کی خاطر ضروری تھا نا، کچھ حصہ ماں کو بھی تو ملنا چاہیے، وہ ماں کا حصہ مل گیا. اور اگر ماں اور باپ دونوں صحیح ہوں تو بہت کم بگاڑ ہوتا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی کمی ماں میں یا باپ میں اور اگر ماں باپ میں نہیں ہوتی تو کبھی دادا پر دادا اور نانی پر نانی میں ہوتی ہے، وہاں سے کوئی خرابی آ کر یہاں خاندان میں ظاہر ہو جاتی ہے. اصل کی برائی کبھی کبھی بہت دور جا کے نکلتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم فرما دیا اور تقسیم فرما کر ساری دنیا کے انسانوں کو تربیت دی، تعلیم دی کہ تم کو بھی تقسیم اپنی مرغوبات کو تقسیم کر دینا چاہیے. کھانا ہو تو اس کو تقسیم کر کے کھاؤ، کپڑے ہو تقسیم کر کے پہنو. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو دیکھو کہ غرباء و مساکین بھی اگر تمہاری بستی میں رہتے ہوں یا ان بستیوں میں رہتے ہوں جہاں کا تمہیں علم ہو سکتا ہے تو وہاں تک بھی کپڑوں کو تقسیم کر کے پہنچاؤ، تو پھر عید کو تم اچھے کپڑے پہنتے اچھے لگو گے کہ تم نے 10 اور غریبوں کو بھی اچھے کپڑے پہنائے. اچھا کھانا کھاتے ہوئے اچھے لگو گے اگر تم نے اور 2-4 آدمیوں کو بھی اچھا کھانا کھلانے کا اہتمام کیا ہے. تو تقسیم اللہ نے یہ اپنی محبوب ترین صورت کو بھی تقسیم فرما دیا. چنانچہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ یوں کہتا الحمدللہ رب العالمین، اس کے معنی یہ کہ سب تعریفیں اختیاری اور غیر اختیاری، واسطہ اور بلا واسطہ، انسانوں کی زبان سے نکلنے والی، فرشتوں کی زبان سے نکلنے والی، جنات کی زبان سے نکلنے والی، اور حجر اور شجر کی زبان سے نکلنے والی، اور خس و خاشاک کی زبان سے نکلنے والی، اور عالم مادی کے جن زبان سے نکلنے والی، اور روح کی طرف سے نکلنے والی، جتنی تعریفیں بھی کی جاتی ہیں سب اللہ کے لیے ہیں. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں. اللہ خوش ہوتے ہیں تو فوراً فرشتوں کی جماعت میں فرماتے ہمیں دنی ابدی الحمدللہ رب العالمین. یہاں بندہ کہتا ہے نماز میں یا امام بن کر یا اپنی منفرد نماز پڑھتے ہوئے یا نماز سے باہر قرآن کریم پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے وہ کہتا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہمیں دنی ابدی، اس میرے بندے نے میری خوب تعریف کی. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، خوش ہو گئے فرماتے ہیں، ہم نہیں سنتے کیونکہ کان تو ہمارے ماں کی نہیں سنتے، باپ کی نہیں سنتے، مادی آوازوں کو نہیں سنتے، ہم اللہ کی کیا سنیں گے جو مخفی ہے، غیب ہے، اس کی آواز کان سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. تو یہ کان ہمارا نہیں سنتا ہے، لیکن اگر ہمارا یہ کان غفلتوں سے پاک ہو جائے اور قلب کے اوپر سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور ہمارا بالکل روح کا تجرد حاصل ہم کو ہو جائے تو یہ کان سننے بھی لگتا ہے کبھی کبھی، مگر اللہ کی حکمت یہی ہے کہ نہ سنیں. اس لیے کہ اگر وہ اللہ کی آواز کان میں آنے لگی تو اللہ کی آواز سے تو عالم بھرا ہوا ہے، تو یہ کان خدے جانے برداشت بھی کر سکیں گے پردے ایسے ہیں. یہاں تو اگر بڑی سی کوئی توپ چھوٹ جائے نا اسی کی آواز سے کان کے پردے پھٹنے لگتے ہیں. گھن گرج ہو، کوئی بہت بڑی ریوالور رائفل چھوٹ جائے، بندوق کی آواز آ جائے، کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو جائے، ہواؤں کی وجہ سے دھماکے ہو جاتے ہیں وہ کان میں آ جائیں تو ہمارے کان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں، پھٹنے لگتے ہیں، بعض دفعہ بہرے بھی ہو جاتے ہیں. کبھی آسمان پر گرجنے والا بادل بڑی تیزی اور شدت کے ساتھ جب گرجتا ہے ہم لوگ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں لوگ انگلیاں لگاتے ہیں. کیوں؟ کان کمزور ہیں، آواز سخت ہے، تو کہیں کان کے نازک پردے اس سخت آواز کی شدت و حدت کی وجہ سے کہیں خراب نہ ہو جائے. تو اللہ کی آوازیں کان میں نہیں آتی تو اچھا، اللہ کی حکمت ٹھیک ہے، لیکن اگر تجرد تام اور تبتل کامل انسان حاصل کر لے اور اپنے آپ کو مجرد بنا لے اور قلب کے تمام پردوں کو چاک کر دے غفلت کے تو کان میں آواز آنے لگتی ہے. اور کبھی کبھی امت کے رجال میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کو آوازیں آنے لگتی ہیں. شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو اس امت کے بہت بڑے رجال اور اساتین میں سے گزرے ہیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ان کی تصنیفات اور تالیفات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جس سے امت کو بہت فائدہ ہوا ہے، وہ سنتے تھے آواز کو. ایک دن ایسا ہوا، معلوم تو نہیں، بتاتے تو نہیں تھے، راز ہوتے ہیں اللہ میاں کے، بتاتے نہیں، بتانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. اگر اللہ کا کوئی خاص معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو بتانے کی اجازت نہیں ہے. میرا اور آپ کا بھی اگر کوئی دوستانے کا خاص معاملہ ہو گیا ہے تو پھر آپ میری بات کو راز میں رکھیں گے، میں آپ کی بات کو راز میں رکھوں گا، اور وہ راز و نیاز کی باتیں دوسروں تک ہم نہیں بتا سکیں گے. تو اللہ کا بھی جب راز و نیاز کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو تو اللہ تو بتاتا ہی نہیں ہے، لیکن بندے کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ بتائے. تو ان کو یہ مقام حاصل تھا. ایک دن نماز پڑھا رہے تھے الحمدللہ رب العالمین، اور گویا اٹک گئے، آگے چلتے ہی نہیں الرحمن الرحیم، اور پھر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو مختریوں کو خیال ہوا کہ ایسا کون سا رمضان شریف کا قرآن شریف سنایا جا رہا ہے جو یہ اٹک ان کی نکلتی نہیں ہے. مختری گھبرائے، انہوں نے کہا الحمدللہ، اب تو خدا جانے امام صاحب کو کیا ہو گیا، الحمد ہی میں اٹک کے کھڑے ہو گئے، پہلی آیت ہی پر اٹک کے کھڑے ہو گئے. تو پیچھے سے آوازیں آنے لگی الحمدللہ رب العالمین کے الرحمن الرحیم، مگر امام صاحب ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. وہ سب بھی لقمہ دے رہے ہیں تو امام صاحب سنتے ہی نہیں ان کی. خیر بڑی دیر کے بعد میں وہ رستہ جو بند ہو گیا تھا ان کا وہ کھلا، اور کھلنے کے بعد پھر وہ پڑھنے لگے الرحمن. لوگ سمجھے یہ بھول گئے ہیں، اور وہاں بھول نہیں تھی، اس لیے دنیا میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کسی سے. لوگ جو سمجھتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، جیسے یہاں سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھول گئے ہیں، اس کی سوا سمجھ بھی کیا سکتے تھے. حالانکہ سب سمجھ رہے، معلوم سب کی سمجھ بھی کبھی غلط ہو جاتی ہے، ہزاروں انسانوں کی سمجھ اور ہزاروں انسانوں کا فیصلہ بھی کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے. جب ہمارے ذہن میں یہ نقطہ ہوگا تو ہم کسی کی طرف سے بدگمان نہیں ہوں گے. اس کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، خدا جانے کیا صورت حال ہے. تو سارے مقتدی یہ سمجھ رہے تھے کہ امام بھول گیا، اور مقتدی بھولا نہیں، وہ امام بھولا نہیں تھا. سارے مقتدی سمجھ رہے تھے کہ امام بھول گیا اور امام بھولا نہیں تھا. پڑھا الرحمن الرحیم، پڑھی صورت بھی پڑھی، صورت بھی ملائی، اور اس کے بعد رکوع سجدے نماز تام اور مکمل ہوئی، اور نماز کے بعد مقتدی پھر جان کو آئے. اس لیے کہ اب تو نماز میں تو جان کو نہیں آ سکتے تھے، لیکن سلام پھر سے ہی تو دنیا میں آ گیا نا، اللہ کی طرف سے تو منتقل ہو گیا، اب انسانوں میں آ گیا ہے. اب انسانوں میں تو خیر سلنا مشکل ہے، یہ تو بخشنے والے نہیں ہیں. قبر میں اللہ تعالی سے معاملہ ہوگا، وہاں بھی چھٹکارا ہو جائے گا، برزخ میں ہوگا، پھر حشر میں قیامت میں ہوگا. چونکہ معاملہ اللہ سے ہوگا اس لیے وہاں کا تو سلجھ جائے گا، لیکن یہاں دنیا میں تو دنیا کے انسانوں سے معاملہ پڑتا ہے، یہاں سلجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کتنا ہی حق پر ہو، کتنا ہی صداقت پر ہو، کتنا ہی اخلاص پر ہو، کتنا ہی استقامت پر ہو، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو یہاں لوگ ماننے کے لیے حضرت کیا ہو گیا تھا، تو حضرت کو اپنا راز بتانا پڑا ان لوگوں سے جان بچانے کے لیے، جو راز روز نہیں بتایا جا سکتا تھا لیکن آج بتانا پڑا. اور فرمایا کہ جب میں میرے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ جب میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب تو دیتے ہی، حدیث سے تو سب کو ہی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ہمیں دنی عبدی فرماتے ہیں، لیکن اللہ کا میرے ساتھ خاص معاملہ یہ ہے کہ اللہ میرے کان کو بھی سنوا دیتا ہے، میرے کان میں اللہ کی آواز آتی ہے. پھر بندہ کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری خوب صفتیں بیان فرمائی، تو یہ بھی میرے کان میں آتا ہے. اور پھر جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری خوب بزرگی بیان کی، تو اس کو بھی میں سنتا ہوں. آج جب میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو یہ آسمانی غیبی آواز میرے کان میں نہیں آئی، میں مچل گیا. میں اگر ادھر سے آواز نہیں آتی تو پھر میں پڑھوں ہی کیوں، جب وہ سن ہی نہیں رہا یا سن رہا ہے تو میری بات کا جواب نہیں دے رہا تو میں بھی چپ. الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے بھی اگر رکاوٹ ہے تو ادھر سے بھی مچلے. بندے کا تعلق جب اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، بچوں کا تعلق ماں باپ سے ہوتا ہے، بچے کچھ لا کر بازار سے بچوں کو ماں باپ نہیں دیتے تو یہاں بچے ادھم مچا دیتے ہیں، مچل جاتے ہیں کہ نہیں لاؤ. تو یہ مچل جانے سے، ادھم مچانے سے بھی بہت کام بنتے ہیں. تو بچے جانتے ہیں اس راز کو، بڑے نہیں جانتے. بڑے اپنی خواہشات کو ماں باپ سے پوری نہیں کرا سکتے. جو بیٹا 17-18 سال کا ہو گیا وہ اپنی ضد پوری نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹا بچہ جو 3-4 سال کا بچہ ہے وہ اپنی ضد پوری کرا کے مانتا ہے، کیونکہ اسے مچلنا آتا ہے، وہ فطرت پہ ہے، اس کی فطرت ابھی صحیح ہے، اس کا رنگ، اس کی تختی کا رنگ بالکل صحیح سادہ ہے، اس لیے وہ مچلنا جانتا ہے، وہ پیروں میں پڑنا جانتا ہے، وہ خدا جانے کتنے طریقے جانتا ہے مانگنے کے. اور بڑے تو ان تمام طریقوں کو بھول جاتے ہیں، اس لیے بڑوں کو کم ملتا ہے، بچوں کو زیادہ ملتا ہے. تو میں مچل گیا، اور پھر میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، لیکن پھر بھی نہیں فون اٹھا ادھر سے. تو پھر میں مچل گیا، تم لوگ بلا وجہ شور مچاتے رہے اور میں ادھر، میری الگ شان تھی، لنا شان ولکم شان، میرا عجب حال تھا، تمہارا عجب حال تھا۔ دنیا کے لوگ کسی حال میں ہوتے ہیں، دوسرے لوگ کسی حال میں ہوتے ہیں۔ تو جب ادھر سے میرے کان میں آواز آئی حمیدنی عبدی، تو میں نے کہا الرحمن الرحیم، تو پھر آواز آنے لگی اثنا علی عبدی، اور میں نے کہا مالک یوم الدین، تو ادھر سے آواز آئی مجدنی عبدی، تو میں تو سن کے بولتا ہوں، آگے جب ادھر سے جواب آ جاتا ہے تب دوسرا پھر جملہ پڑھتا ہوں۔ تو بندوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ کسی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سارے بچوں کے ساتھ تو آپ بھی رازداری کا معاملہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، کسی ایک بیٹے کو ہونہار سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کو سنبھالے گا، یا اس مدرسے کو چلائے گا، یا اس ادارے کی خوب ترقی دینے کی صلاحیت اس میں ہے، اس کو کچھ راز بتا دیتے ہیں اپنے ادارے کے، اپنے کام کے، اپنے مقصد کے، اپنی فیکٹری کے۔ سب کو نہیں بتایا جاتا، تو رازدار سب نہیں ہو سکتے، رازدار کوئی کوئی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بہرحال صحیح ہے کہ جب بندہ اس آیتوں کو پڑھتا ہے تو ادھر سے یہ جواب ہوتا ہے، ہم نہیں سنتے تو وہ ہماری حکمت سے ہم نہیں سنائی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین، وقت تو نہیں رہا کہ میں رب العالمین کو چھیڑوں۔ بہرحال آج آپ حضرات کے یہاں دو باتیں نئی ہوئی، ایک نئی تو یہ ہوئی کہ روزانہ زہر کی نماز کے بعد تو ہمیں معاف کر دیا جاتا تھا، لیکن آج ہماری زہر کے بعد بھی پکڑ آئی تھی۔ باری پکڑیں اچھی ہوتی ہے، سب پکڑ بری نہیں ہوتی، اگر سپاہی پکڑ کے لے جائیں تو برا ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں ڈرائیور سے غلطی ہوئی ہو اور وہاں گاؤں دیہات کے لوگ ڈرائیور کو مارنے کے لیے چڑھائیں، تو بتائیے وہاں سپاہیوں کا پکڑ کے پولیس میں لے جانا اچھا ہے کہ گاؤں والوں کے حوالے کر دینا مار پیٹ کے لیے زیادہ اچھا ہے؟ دو پکڑ ہیں، ایک پکڑ تو گاؤں والوں کی ہے، وہ تو لاٹھیاں اتنی ماریں گے کہ سر توڑ دیں گے کہ ڈرائیور سے یہ ہماری بچی مری کیوں، چوٹ لگی کیوں، بڈھا گرا کیوں۔ حالانکہ قصور مرنے والے گرنے والے کا ہوتا ہے، گاڑی چلانے والے کا تو کم ہوتا ہے، لیکن مر جانے کے بعد سارا قصور گاڑی والے کا، ڈرائیور کا ہو جاتا ہے۔ تو اگر گاؤں والوں کے حوالے کر دیتے ہیں وہ تو اسی وقت میں اس کو ختم کر دیں گے، اور پولیس والے لے جائیں گے تو وہاں ہمارے یہاں کے اعتبار سے چلو کچھ جرمانہ لے لیں گے، کچھ رشوت لے لیں گے، اور بہرحال چھوڑ ہی دیں گے، ایک دو ڈنڈا ونڈا بھی مار دیں گے، تو جان تو نہیں نکالیں گے وہ۔ تو ایسے وقت میں آدمی تمنا کرے گا، اندر سے دعا مانگے گا کہ اللہ یہ جو فرشتے آئے ہیں، یہ پولیس والے، یہی مجھے پکڑ کے لے جائیں تو اچھا ہے، جان تو بچ جائے گی کم سے کم۔ تو وہاں فطرت میں داخل ہے کہ جب دو بلاؤں میں ابتلا ہو تو اس وقت احون اور ایسر کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی کتنے پاکیزہ اور محکم اصول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ فرماتے ہیں ادب تلی تبھی ولیتین فاختار و ایسرا ہوما، اور حکم بھی آیا ادب تلی تبھی ولیتین فاختر ایسرا ہوما، جب دو بلائیں سامنے ہوں تو اس وقت فطرت کا تقاضا تمہاری یہ ہے کہ تم آسان کو اختیار کرو، لیکن عام طور پر لوگ مشکل کو اختیار کرتے ہیں نادانی کی وجہ سے۔ اور اگر دانائی ہوتی ہے، فطرت پہ آدمی ہوتا ہے، تو اندر سے خود بخود تقاضا ہوتا ہے کہ بلا دونوں ہیں مگر ہلکی کو اختیار کر لو۔ اب ہمارے سامنے دو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں، دو بلائیں آتی ہیں، ایک بلا آتی ہے نعمت کی شکل میں، ایک بلا آتی ہے زحمت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، ہے تو دونوں بلائیں، امتحان۔ آدمی کا ہر قدم بلا اور امتحان ہے۔ لیبلوکم ایوکم احسن عملا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، موت و حیات کے تمام نقشے ہماری امتحان کا ہے۔ تو ہمیں کون سی نعمت اختیار کرنی چاہیے، صحت اور تندرستی یا بلا اور بیماری؟ صحت اختیار کریں گے، اگرچہ درجے بیماری سے بہت بڑھتے ہیں، تندرستی میں اتنے نہیں بڑھتے، مگر پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جسم کمزور، اس لیے کمزور جسم برداشت نہیں کر سکے گا بیماری کو، بس چھوٹے ہی درجوں میں رہ لیں گے، مگر چاہیے تندرستی۔ تو دو بلائیں، ایک احون کو ہمارے سامنے کو ایک بلا پیش آئی، زہر کے بعد بھی ابتلا ہوا اور پکڑ آئی، مگر وہ پکڑ اچھی پکڑ تھی۔ بہرحال کچھ نہ کچھ دین کی باتیں ہو گئی، کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو بیڑا پار ہے، اور کوئی بھی عمل نہ کرے تو علم تو بہرحال قابل قبول عمل ہے، عمل ہو اس پر یا نہ ہو۔ حدیثوں میں اس کی تفسیر بھی موجود ہے کہ علم حاصل کر لینا ہی ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اس پہ عمل ہو جائے تو وہ اور بڑھ جاتا ہے، نہ ہو جائے تو ایک گہرا انعام تو پھر بھی رہتا ہے وہ۔ اور پھر دوسری چیز آج کے دن میں ہوئی گشت کی. گشت ہوتا ہے, لوگوں کو بلا لاتے ہیں, سلام ہو جاتا ہے. گشت کا ایک فائدہ تو یہی ہے کہ یہاں سے جائیں گے یہ سلام کریں گے, وہاں جائیں گے وہ سلام کریں گے, ادھر سے بھی دعا ہو گئی ادھر سے بھی دعا ہو گئی, اور مومن کی دعا مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے. پھر سب مل گئے, جتنی مسلمانوں کی جماعت بڑھے گی اتنا ہی اللہ کی توجہ اس کی طرف تو زیادہ ہو. اس لیے مسلمانوں کی جماعتوں کو بڑھانا بھی ایک ثواب میں داخل ہے. من کثر ثواب قوم فہو منہم, جو کسی قوم کی جماعت کو بڑھائے گا اللہ اس کا حشر اسی جماعت میں کر لے گا. تو اگر ہم مسلمانوں کی جمعیت کو بڑھائیں گے تو ہم کو اللہ مسلمانوں میں حشر کرے گا, مسلمانوں میں اٹھائے گا. تو گشت سے مسلمانوں کی جمعیتیں بڑھ جاتی ہیں, مسجد میں جماعتیں بڑھ جاتی ہیں, نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اور پھر اس گشت سے بہت سے لوگوں کو کلمے کی توفیق ہوتی ہے, نمازوں کی توفیق ہوتی ہے, ایک اپنی پریکٹس ہوتی ہے, روزے کی جو بھوک پیاس ہوتی ہے وہ گشت کے مشغولی سے کم ہو جاتی ہے, اور پھر جسم میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ اس 10 قدم چلنے کی وجہ سے جو سستی چستی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو بے شمار فضیلتیں ہیں گشت کی. وہ الحمدللہ گشت بھی ہوا ہے, اور گشت کے بعد آپ کو معلوم ہے ایک چھوٹا موٹا اجتماع ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں, اور نماز اور روزے اور کلمے کی باتیں ہوتی ہیں, یقین کی باتیں ہوتی ہیں, ایمان کے تذکرے ہوتے ہیں, اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ, اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کو پڑھ پڑھ کر تم تازہ کیا کرو, نیا بنایا کرو, اس کی تجدید کیا کرو. تو پھر تھوڑا بہت چھوٹا بہت اجتماع ہوتا ہے, کچھ بات چیت ہو جاتی ہے کلمے کی, نماز کی, اکرام مسلم کی, اور اسی طرح سے اخلاص نیت کی. وہ جو نمبر ہیں 6, ان نمبروں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اگر سننے والا بھی کوئی عمل نہ کرے گا تو جو بیان کرنے والا اس کا ایمان تو کچھ نہ کچھ بڑھ جائے گا. آگے کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب میں اپنے اندر کوئی بیماری دیکھتا ہوں, کوئی بیماری میں محسوس کرتا ہوں, کوئی کمزوری دین و ایمان کی محسوس کرتا ہوں, تو میں اسی موضوع پر تقریر کر دیتا ہوں. میرا مقصد اپنے کو مخاطب کرنا ہوتا ہے, مجمع کو مخاطب کرنا نہیں ہوتا. تو اگر بیان کرنے والے کے بیان سے کسی ایک کو بھی بالفرض کوئی فائدہ نہ ہو تو خود بیان کرنے والے کو تو ضرور فائدہ ہوگا, اس کا وہ فائدہ حاصل ہوا. اور اس کے بعد میں کوئی چھوٹی موٹی تشکیل بھی ہوا کرتی ہے. تشکیل کے معنی ہے کھیتی کاٹنے کے بعد اس کو قاعدے میں سمیٹ لینا. عام طور پر جلسے ہوتے ہیں, پیچ بو دیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, واز کہتے ہیں, کتاب و سنت کا بیان ہوتا ہے, گویا بیج بکھیر دیا گیا, اور اس کے بعد دعا کریے اور چل دیے, اس کو سمیٹا ہی نہیں, تو فائدہ پورا نہیں ہوتا. فائدہ پورا جب ہوتا ہے جب بیج ڈالا جائے اور پھر اس کو سمیٹا جائے. یہ تشکیل جو بزرگوں نے جاری فرمائی, اس میں سمیٹنے کا اصول بتایا ہے. یہ جو محنت کی ہے, تقریر کی گئی ہے, بیان ہوا ہے, کتاب و سنت کی باتیں پیش کی گئی ہیں, پیغمبر کے دستور پہ بیان کیے گئے ہیں, بتاؤ اس مجمع میں سے کتنے آدمیوں نے اس وقت اس کو قبول کیا, اور کون آدمی تیار ہوا کہ جو اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی اس دین کو پہنچائے اور اپنے آپ کو دین میں, دین کے رگ میں رہنے کی کوشش کرے. یہ تشکیل کی صورت ہوتی ہے. تو گویا اس تشکیل کے لیے اس کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی بتاؤ قرآن شریف میں یا حدیث میں یا صحابہ کے دور میں کہاں تشکیل ہوا کرتی تھی. یہ تو ایک فطری چیز ہے. بھوک کے بعد کھانا کھانے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے, کہاں حدیث میں آئے کہ کھانا کھانے, وہ تو فطرت ہے, اندر سے مجبور کرتی ہے کہ کھانا کھاؤ. تو یہ تشکیل والا عمل جو ہے یہ انتہائی مفید عمل ہے. ہاتھ کے ہاتھ محنت کا ثمرہ مل جاتا ہے. مجمع میں سے 2 نے 4 نے 10 نے اپنا نام لکھوا دیا, کسی نے پورا چلہ دے دیا, کسی نے آدھا دے دیا, کسی نے پاؤ دے دیا, کسی نے 3 دن دے دیے, اور کسی نے اتنا تو کر ہی لیا کم سے کم کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ اس مسجد سے اس مسجد تک چلیں گے. تو اس سے ہی بہرحال کچھ نہ کچھ تو تعلق ہوا. جو جس کا رخ, جس گاڑی کا رخ صحیح ہو گیا ہے, وہ آج نہیں کل, کل نہیں تو پرسوں اپنی منزل کی طرف روا دوا ہو تو جائے گی. تو رخ تو مڑ گیا نا. اگر ایک مسجد سے دوسری مسجد تک جانے کے لیے بھی کوئی وقت دے دیتا ہے, اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رخ بدل گیا ہے, رخ صحیح ہو گیا ہے. اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ اور وقت لگائے گا, اور ضرور آئے گا جس سے دین سیکھے گا اور سکھائے گا. بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم سیکھ رہے ہیں,
سیکھنے کی نیت ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم نے یہ نیت کی کہ ہم سکھا رہے ہیں تو پھر ہم میں اپنی بڑائی اور اپنی برتری ایسی کوئی بیماری لگ سکتی ہے جس سے شیطان ہمارے اب تک کے کیے ہوئے نیکیوں کے جو عمل ہیں ان کو بھی کہیں خراب نہ کر دے. اس لیے اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ دو باتوں کا استحضار ہو, ایک یہ کہ میں سیکھنے جا رہا ہوں سکھانے نہیں جا رہا ہوں, اور دوسرا یہ کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام اللہ کے بندوں کا کام ہے, لیکن میں اس کام کرنے والوں میں سب سے کمتر اور سب سے چھوٹا ہوں. اگرچہ میں برسوں سے کام کر رہا ہوں لیکن تیز رفتار گاڑیاں تیز رفتار انجن بہت تھوڑی مدت میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں. بھائی اتنا سا استحضار ہو کہ میں اس جماعت میں سب سے چھوٹا ہوں, میں انسانوں کی دنیا میں سب سے چھوٹا ہوں, میں عمل کرنے والوں میں سب سے کمتر ہوں, میں عبادت کرنے والوں میں سب سے کمتر ہوں. اور پھر شیطان آئے گا کہ نہیں تم تو تہجد پڑھتے ہو, تمہارا ساتھی تو نہیں پڑھتا ہے, تم تو اشراق اور اوابین بھی پڑھتے ہو, تمہارا ساتھی تو نہیں پڑھتا ہے. تو پھر اس کو یہ جواب دو کہ ٹھیک ہے وہ اگرچہ نہیں پڑھتا ہے فرض ادا کرتا ہے, کیا خبر اللہ کے یہاں اس کے فرض ہمارے فرضوں اور نفلوں کے مجموعے سے زیادہ قابل قبول ہو. تو اللہ کو معلوم ہے آخر عارف کی دو رکعتیں غیر عارف کی 100 رکعتوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں نا. یہ کہہ کر اس کو ٹالو اور وہ اس کے اس چکر میں نہ آؤ کہ وہ تمہارے ذہن میں یہ مضمون ڈال سکے کہ تم ہی سب سے بڑے ہو یا تم بہت کام کر رہے ہو یا تم بہت کچھ ہو یا تم کچھ نہ کچھ ہو. اس مضمون کو ذہن میں نہ آنے دو, یہ شیطان ہمارے اس خرمانِ محنت کو ضائع کرنے کی تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایجاب اور خود پسندی سے. یہ مومن کے پاس اور خاص طور سے جماعت والوں کے پاس اور خاص طور سے محنت کرنے والوں کے پاس یہ شیطان آتا ہے اس مضمون کو لے کر, اس سے بچنا چاہیے. اور نیت یہ کرو کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس علم ہے اس کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں, اور جو ہم کو آئے گا اللہ نے توفیق دی تو ہم بھی دوسرے کو بتا دیں گے. تو سیکھنے کی نیت ہونی چاہیے, سکھانے کی نہیں, اور اپنے چھوٹے ہونے کا استحضار ہونا چاہیے. اور دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی, وہ دعا پیش نظر رکھنی چاہیے. اس کا مضمون ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ, کہ اللہ مجھے میری نظر میں تو چھوٹا بنا دے, یعنی میں اپنے کو کچھ نہ سمجھوں, اور دوسروں کی نظر میں مجھ کو باعزت بنا دے, کہ اگر میں دوسروں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو گیا تو لوگ بیگار میں مجھ کو پکڑنے لگیں گے اور بلا وجہ کی زحمتیں دیں گے اور تکلیف دیں گے, اور میری حقارت کی وجہ سے خود غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر خود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے. اس لیے اللہ میری وجہ سے کوئی جہنم کا ایندھن بھی نہ بنے. تو اگر ہم کو کوئی حقیر جانے گا اور ہم کو ذلیل سمجھے گا تو اس کے دماغ میں کبر ہے, اور وہ اپنے اس دماغی کبر اور کینسر کی وجہ سے جہنم میں جانے کا راستہ تیار کر رہا ہے. تو یہ دعا مانگے, اللہ مجھے میری نظر میں تو حقیر بنا دے, اس میں میرا فائدہ ہے, اور دوسروں کی نظر میں مجھ کو باعزت بنا دے, اس میں دوسروں کا فائدہ ہے, خود میرا بھی فائدہ ہے. تو اتنی جامع دعا ہے, یہ دعا یاد ہونی چاہیے, دعا مانگنی بھی چاہیے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اور اس کے بعد میں تشکیل والا عمل جو ہے وہ ہمارے بھائی جی بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو کر لیا جائے تاکہ مجلس آپ کی خالی تو نہ جائے, مجلس کا خالی جانا مناسب نہیں ہوتا.
بس میرے بھائیو, یہ مبارک مہینہ ہے, اگر مبارک مہینے میں ہم ارادہ کریں گے دین کی محنت کے لیے, تو دین کی محنت سے اللہ پاک نے
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا و عذاب الآخرة. اللہم قنا عذابك یوم تبعث عبادك. اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ اس وقت کی اس محنت کو قبول فرما. اے اللہ ہم کو دین کی خدمت کا شوق اور جذبہ عطا فرما. اے اللہ ہم کو صدق و اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہم کو علم نافع نصیب فرما, عمل صالح کی توفیقات نصیب فرما, اس میں اخلاص عطا فرما اور اخلاص پر استقامت عطا فرما. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے ہم کو مالا مال فرما. اپنی دین کی خدمت کے واسطے ہم کو قبول فرما. اے اللہ وہاں تک ہماری خدمات کو
اے اللہ پہنچا دے جہاں تک ساری دنیا میں انسانی آبادی ہے، اے اللہ سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے تک، شمال سے جنوب تک، اے اللہ دین کا کام کرنے کے واسطے ہم کو محنتوں کی طاقت عطا فرما، توانائی عطا فرما، اسباب سہولت عطا فرما، فکریں عطا فرما، ادراکات عطا فرما، ساری امت کا درد نصیب فرما، دل سوزیاں عطا فرما، ساری امت کے واسطے ہماری ہمدردیاں اے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ کوئی بھی گھر کچا اور پکا ایسا نہ بچے جہاں تیرا دین نہ پہنچ جائے، تیرا کلمہ نہ پہنچ جائے، اے اللہ جو تُو نے آخری دین اپنے آخری نبی کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا ہے، اپنی آخری کتاب کے ذریعے سے، اے اللہ وہ ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے جسموں پر، ہماری روحوں پر، ہمارے ماحول میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے شہروں میں اور ہمارے ملکوں میں اور ہماری زمین پر اے اللہ اس کو پہنچانے کی ہمیں توفیقات نصیب فرما اور قبول فرما، اے اللہ ہم میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما، عدل گزر فرما، اے اللہ ہم کو ہماری نگاہوں میں حقیر بنا دے اور دنیا کی نگاہوں میں باعزت بنا دے، اے اللہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ اس کا استحضار عطا فرما کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب تیری توفیق سے ہو رہا ہے، اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم کو اپنی توفیقات سے مالا مال فرما، ہر قسم کی عافیت عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما، صبر و شکر کے مقامات عطا فرما، توحید خالص کے ساتھ مالا مال فرما، پیغمبر کا حق پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام سنتوں کا اتباع اور ان کی پیروی نصیب فرما، اپنی اور اپنے حبیب سچی محبت عطا فرما، اتنی محبتیں عطا فرما کہ ہمارے واسطے اللہ فرائض اور طاعات آسان ہو جائیں، اے اللہ اپنا اتنا خوف عطا فرما کہ ہر قسم کے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہماری روح کو، ہمارے نفس کو اے اللہ اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جب تک جئیں تو اے اللہ اتباع سنت کے ساتھ اسلامی زندگی دی دو، اور جب موت آئے تو آخری اے اللہ کلمے کے ساتھ آخری موت دی دو، اے اللہ جماعتیں یا جو بھی ادارے تھے اللہ تیرے دین کا کام جہاں بھی جس گوشے میں زمین کے جس حصے پر بھی کر رہے ہیں اے اللہ اس کو قبول فرما اور اس میں برکتیں عطا فرما اور اس کو آگے بڑھانے کی اور توفیقات عطا فرما اور غیب سے اسباب سہولت عطا فرما، ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.